نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن جن باتوں پر یقین کرنا ہے ان میں سے ایک بات اللہ پاک کا علم ہے، اللہ کے علم پر یقین کرنا. اللہ پاک ہمیشہ سے ہیں، ان کی کوئی شروعات نہیں ہے، اللہ پاک کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی ابتدا نہ ان کی کوئی انتہا. مخلوق کی تو ابتدا ہے، جب سے مخلوق شروع ہوئی اس کی ابتدا ہے، خالق کی ابتدا نہیں ہوتی. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، جب سے وہ اپنی صفات کمال کے ساتھ ہیں، اللہ میں کوئی نقص والی عیب والی صفت نہیں ہوتی، کمال والی صفات ہوتی ہیں. تو جہالت جو ہے، ناواقفی جو ہے نا، یہ عیب کی صفت ہے، اور جاننا جو ہے یہ کمال کی صفت ہے. تو حق تعالیٰ شانہ پہلے سے جانتے ہیں، علم والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ یقینی ہے، قطعی ہے، اور اللہ پاک کا علم محیط ہے، اور اللہ پاک کا علم ایک ساتھ ہے، تدریجی نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہے. جیسے سائنس والوں کی تحقیقات تدریجی ہوتی ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے، پھر بدل گئی رائے، نہیں نہیں ایسا ہے، پھر بدل گئی رائے، نہیں نہیں ایسا ہے، ہر دو چار سال میں ان کی تحقیقات بدل جاتی ہیں. پہلے بولتے تھے شوگر والے مونگ پھلی نہیں کھانا، ہارٹ اٹیک ہوتا، اب بول رہے ہیں مونگ پھلی کھانا، 30 گرام مونگ پھلی ہر آدمی کھانا تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. وہ پہلے بولتے تھے انڈا نہیں کھانا، انڈا کھائے تو زردی پھینک دینا، اب بول رہے ہیں انڈا کھانا، انڈا کھائے تو زردی ضرور کھانا. پہلے بولتے تھے گھی نہیں کھانا، ہارٹ اٹیک ہوتا، اب بول رہے ہیں اصلی گھی کھانا سب سے مفید ہے. انسانی علوم میں تدریج ہوتی ہے، تھوڑا اب معلوم ہوا، پھر تھوڑے دن کے بعد تھوڑا اور معلوم ہوا، پھر تھوڑا اور معلوم ہوا، پھر تھوڑا اور معلوم ہوا. اللہ پاک کے علم میں تدریج نہیں ہوتی، ایک ساتھ ہے، اور کچھ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے ایسا بھی نہیں رہتا. اللہ پاک کے علم میں پورا معلوم رہتا ہے، اور اللہ پاک کے علم میں یقینی قطعی بات رہتی ہے، جو معلوم ہے وہی ہے، حقیقت وہی ہے، سچ وہی ہے، امر واقعہ وہی ہے، نفس الامر کے مطابق وہی ہے، قطعی ہے. اللہ کا علم ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں جن باتوں پر یقین کرنا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر بھی یقین کرنا ہے. اللہ پاک کے اس علم پر یقین کے دو رخ بنتے ہیں، دو حصے بنتے ہیں، بہت سے بنتے ہیں لیکن مرکزی اعتبار سے دو بنتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو وحی آپ پر آئی، انزلہ بعلم اللہ، اللہ کا علم آپ پر اتارا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا، وَعَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. یہ حدیث شریف ہے. عَلَّمَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِي، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا. وَعَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. جگہ جگہ ہے. تو جو علم اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا، اس کا یقین، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس علم کے نازل کرنے کے ساتھ پہلا جملہ یہ فرمایا، لا ریب فی، جو علم دیا جا رہا ہے، جو وحی بھیجی جا رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے، میں شک نہیں کرنے کا ہے، بالکل پکی بات ہے، ایک ایک حرف بالکل صحیح، ایک ایک بات بالکل صحیح، سر منہ انحراف نہیں. جو انبیاء علیہ السلام کے واقعے ہیں ان سے اس کی بہت تصدیق ہوتی ہے. اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا. آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان زمین پیدا ہونے سے، چاند سورج پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، اور یہاں کے 50,000 نہیں، ان کے 50,000. یہاں کا وہاں کا ایک دن یہاں کے 1,000 کے برابر ہے. 50,000 سال پہلے انہوں نے لکھا قرآن پاک کو لوح محفوظ میں. اس میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھیے، فرعون نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کر رکھا تھا، کر رکھا ہے. بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. 50,000 سال پہلے ذبح کرا نہیں کرا بنی اسرائیل کے بچوں کو، اور زندہ چھوڑا نہیں چھوڑا ان کی بچیوں کو. جب بھی ہو ابنا ہوں وہ یستحیی نسا ہوں انہ کان من المفسدین، میں بڑا رب ہوں بول کے دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ بولا، بولا نہیں بولا، یہ بولا بول کے اللہ میاں کب لکھے، پہلے لکھے. اب آپ اندازہ لگا لیتے جائیے پوری باتوں کا، ایک ایک بات. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالو بولے، موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالو بولے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے، فرعون والوں نے اس کو اٹھایا، یہ لکھا ہوا ہے 50,000 سال پہلے. اب ویسے ہی ہوا، ان کے لکھنے کی وجہ سے ہوا ویسا نہیں ہے، ایسا ہونے کی وجہ سے انہوں لکھے، جانتے ہیں اس لیے لکھا، جانتے ہیں اس لیے پیدا کیا، پیدا کر کے نہیں جانا، جان کے پیدا کیا، جانتے ہیں اس لیے پیدا کیا. اللہ یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا جس چیز کو پیدا کر رہا ہے، بغیر جانے کے کیسے پیدا کرے گا. وہو اللطیف الخبیر. تو ایک ایک بات فرعون کے قصے کی، فرعون کا ایک ایک جملہ، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایک جواب، جادوگروں کی پوری کارستانی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پہ ڈالنا اور اس کا سانپ بننا، بنی اسرائیل کو لے کے جانا، پیچھے فرعون کا کرنا، قومیوں کا، قوم فرعون کا، پھر فرعون کا بنی اسرائیل کو نجات ملنا، راستہ ملنا، پورے فرعون کا ڈوبنا، پورے فرعونیوں کا ڈوب جانا، ایک ایک چیز آپ کو سر منہ انحراف کی. جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا ہے، ویسے ہی ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا ہے. ہم کو سنایا گیا بعد میں، لکھا گیا پہلے، ہوا بیچ میں، واقعہ پیش آنے کے بعد ہمیں بتایا گیا نا بھائی. لیکن یہ واقعہ جب ہوا اس سے بہت پہلے ایک ایک بات اس کی لکھی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا تھا قلم کو پیدا کر کے کہ اکتب، لکھو. قلم نے کہا پروردگار کیا لکھو؟ فرمایا کہ جو ہونے والا ہے وہ لکھو، میں تم پر اپنا علم، اپنی معلومات جاری کرتا ہوں، وہ لکھتے چلے جاؤ. اللہ پاک کے علم کا ایک حصہ یہ ہے جو قرآن میں حدیث میں ہے، اس پر یقین کرنا ہے. جو قرآن کی بات ہے وہ بالکل پکی ہے، یقینی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ بالکل پکی اور یقینی ہے، وہ اللہ کا علم ہے اصل میں، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہوتا، اس میں شک نہیں ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، اس میں تدریج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں ہے، اسٹپ بائی اسٹپ نہیں ہے، اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا وہ ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر اللہ کا علم ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے جو تقدیر پر ایمان نہیں لایا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ کے علم کو اس نے نہیں مانا ہے، اور جو اللہ کے علم کو اللہ کو علم سمیت نہیں مانا اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، جو اللہ کو علم سمیت نہیں مانا، صفت علم کے ساتھ میں موصوف نہیں مانا، اس نے اللہ کو کہاں مانا؟ تو تقدیر اصل میں اللہ کے علم کا، اللہ کے جاننے کا نام ہے، اور جو انہوں نے جانا، جو جانتے ہیں وہی انہوں نے لکھا، اب جو لکھا وہی ہوتا ہے، جو لکھا وہی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہی جانتے ہیں، تو وہی لکھا ہے انہوں نے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا فرد کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ، پورے انسانوں کے ساتھ، کس زمانے میں، کن حالتوں میں، کس ملک میں، کس جگہ پر، جو ہونے والا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں، ان کے علم کی یہ صفت ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے حضور نے فرمایا اس میں زیادہ غور مت کرو، بس صرف مانو اس بات کو کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر اعتراض ہے، اللہ کو ہی نہیں معلوم تھا، ایسی بات ہو جاتی ہے، مگر جو آدمی مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی بنا لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو تقدیر کا راز بھی کھول دیتے ہیں، اللہ والوں پر تقدیر کے راز کو کھول دیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ بصیرت جن چیزوں میں ہے، جن علوم میں ہے، اس میں ایک تقدیر کا علم ہے، یہ لکھا ہے، تقدیر ان کے سامنے کھول دی گئی تھی، جو ہونے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہارے اندر جو بھی مصیبت آنے والی ہے آئی ہے، الا فی کتاب، مگر کتاب میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے، سامنے آنے سے پہلے، من قبل ان نبرأها، یہ کیسا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے غیر کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے محال ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں، ان ذلک علی اللہ یسیر، پھر ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لیکن تم کو ایک مقصد سے بتایا جا رہا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ حادثات میں اور حالات میں تم رنج اور غم سے اوپر ہو جاؤ، چھوڑو اس چکر کو، افسوس سے اوپر ہو جاؤ، تمہارے افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، تم افسوس نہیں کرو گے، نہیں کرو گے تو بھی ہوگا، کرو گے تو بھی ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ ہوگا، ماشاء اللہ حکانا ہمارا ہمیشہ لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا افسوس میں نہیں رہنا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کی تعلیم ہے، اس لیے جو تقدیر پر یقین نہیں رکھتا وہ واقعات پہ بہت رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے غم میں، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ارے 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 کرتے رہتا، ہائے 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 ہائے، ایمان والا یہ طے تھا، ایسا کیوں طے تھا؟ ان کو معلوم ہے کیوں طے تھا، اس کی مصلحت ان کو معلوم ہے، لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ رہے تم کو، وہ تو طے تھا، جو حادثہ پیش آ جائے اس پر افسوس نہ رہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں پہنچ گیا وہ تم سے خطا نہیں کر سکتا تھا، مس نہیں ہو سکتا تھا۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو خطا کر گیا وہ تم کو پہنچ نہیں سکتا تھا، جو پہنچ گیا وہ نہیں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جو مصیبت آ گئی، جو آفت آ گئی، جو تکلیف آ گئی، جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، کاروبار میں، تندرستی میں، جو پہنچ گیا وہ نہیں پہنچنے والی بات نہیں، اور جو نہیں پہنچا وہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، تو مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، یہ دواخانہ وہ دواخانہ، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ علاج وہ علاج، کبھی ہومیوپیتھی گئے، کبھی ایلوپیتھی گئے، کبھی آیورویدی گئے، کبھی جھاڑ پھونک گئے، کبھی یہ دوا چھوٹا دواخانہ، کبھی بڑا دواخانہ، اب یہ شہر میں نہیں تو شاید دوسرے شہر میں فائدہ ہو، چونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شفا کہاں ہے اور آیا شفا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس لیے پریشانی ہو جاتی ہے مجھے۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ تھا قسمت میں، مقدر میں یہ تھا، میری پوری پریشانی ختم ہو جاتی۔ لوگ مرنے کے بعد پریشانی شروع ہوتی نا، انہوں نے فرمایا کہ میری کسی کے مر جانے کے بعد پریشانی ختم ہو جاتی، کیوں؟ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، یہ تھا جو ہمیں نہیں معلوم تھا، مقدر سامنے آ گیا۔ جب تک مقدر سامنے نہیں آیا اس وقت تک الجھن ہے، جب تک مقدر سامنے نہیں آیا اس وقت تک کیا ہے؟ الجھن ہے۔ مقدر سامنے آ جانے کے بعد میں الجھن ختم۔ تو جو واقعہ پیش آ گیا وہ ہونا ہی ہونا تھا، نقصان ہونا تھا، ہو گیا کاروبار، مقدر سامنے آ گیا، کسی کا حادثہ ہو گیا، مقدر سامنے آ گیا، نوکری چلے گئی، مقدر سامنے آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، مقدر سامنے آ گیا، نہیں ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے تو یہ نہیں بولنا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ہونے سے پہلے بول سکتے ہو، شاید اگر ایسا کر لے تو ایسا ہو جائے، شاید اگر ایسا کر لے تو ایسا ہو جائے، لیکن واقعہ ہو جانے کے بعد میں یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ دوا خانے کو نہیں وہ دوا خانے کو لے جاتے تو فائدہ ہو جاتا تھا، آکسیجن نہیں آکسیجن نہیں دیتے تو فائدہ ہوتا تھا، وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھاتے تو فائدہ ہوتا تھا، صحت بچ جاتا تھا، حکیمی علاج کرا کے دیکھنے کا تھا، گھر والے بھی لوگ مزاج پرسی کو آئے تو بھی پریشان کرتے سامنے والے، ارے کس کے نہیں لے کے گئے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس وہاں گئے تھے، وہاں جانے کا تھا، جو مقدر سامنے آ گیا وہاں جانے کا تھا، یہاں جانے کا تھا، کیا وہیں جانے کا تھا، اور اس نے مرنا بھی تھا، اس کے علاوہ جا بھی نہیں سکتے تھے اور یہ بچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز پہنچے تو فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ بات کرتا تو شاید ایسا ہوتا۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، حضور نے فرمایا کہ اگر کا لفظ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، شیطان کو کام کرنے کا موقع کھول دیتا ہے، عقیدہ خراب کرتا ہے، یقین خراب کرتا ہے، ایمان خراب کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ خراب کرتا ہے، بہت خرابیاں ہیں اس کے بعد، جب شیطان ہے تو شیطان تو بہت خرابیاں کرتا ہے، مفسد ہے وہ اور کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمنی میں کوئی خیر خواہی نہیں کرتا، دشمنی میں خیر خواہی بھی بدخواہی ہوتی ہے، دشمنی میں خیر خواہی بھی بدخواہی ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن تہجد چھوٹ گئی تو دوسرے دن شیطان آ کے اٹھایا، حضرت تہجد پڑھ لیجیے، حضرت بولے تو کون؟ بولے میں شیطان۔ تو بولے شیطان اور تہجد کو اٹھا رہا ہے، یہ کیسی بات ہے، تو نے مجھے تہجد کو کیوں اٹھایا؟ کہنے کہ حضرت کل آپ کی جو تہجد رہ گئی تھی تو اتنا آپ نے اس پر افسوس کیا اور ایسا آپ کو رنج و ملال ہوا اور ایسا استغفار آپ نے اس میں کیا کہ تہجد سے زیادہ کما لیا، تہجد پڑھتے تو اتنا نہیں کماتے، تہجد چھوٹنے سے اتنا کما لیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بندہ ایسے ہی ہے، اگر اس سے میں سلاتا رہوں گا تو ایسے اور میرا نقصان کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد ہی پڑھ لے، بہتر ہے کہ یہ تہجد ہی پڑھ لے۔ دشمن کی خیر خواہی میں بھی بدخواہی ہوتی ہے، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لَوْ جو ہے نا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو ہونا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایمان والے میں غیر ایمان والے میں ایک فرق ہے، یہ خاص غیر ایمان جس کا تقدیر پر یقین نہیں ہے، اس کو جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ زندگی بھر کا غم پال لیتا ہے۔ اور جس کا تقدیر پر یقین ہے، کتنے ہی بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے سامنے، وہ صدمہ ہوتا ہے اس کو بھی، افسوس اس کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، طبعی ہوتا ہے، طبعی طور پر ہوتا ہے، اس کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، بس یہی مقدر میں تھا۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا نا کہ موت کا غم نہیں ہوتا، جدائی کا غم ہوتا ہے، غم موت کا نہیں ہوتا، جدائی کا ہوتا ہے۔ مرنا تو ہے ہی، آج وہ کل ہماری باری، کس کو رہنا ہے اس دنیا میں، مرنے کے لیے تو ہے ہی آج، لدو للموت وابنو للخراب، پیدا ہی ہوتے مرنے کے واسطے اور تعمیر کرتے ہی ویران کرنے کے واسطے، جو عمارت بنی اس کا ویران ہونا طے ہے، جو پیدا ہوا اس کا مرنا طے ہے۔ تو غم مرنے کا نہیں ہوتا بزرگوں کو، یعنی جدائی کا غم البتہ ہوتا ہے، ایک چیز دور ہو گئی، پتا نہیں پھر کب دیکھیں گے، آخرت میں جا کے دیکھیں گے، اور وہ بھی تأثر وقتی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تین دن تک تعزیت کا حکم ہے، تین دن کے بعد نہیں ہے، خامہ خواہ غم میں الجھاؤ مت۔ اس کو عربوں کے پاس مشہور ہے کہ ان کے پاس تین دن کے بعد میں تعزیت کو گئے تو انہیں الٹا ناراض ہو جاتا، اس کو لے کے کیا کریں گے، اب ہو گیا خلاص، فی ذمت اللہ کے پاس گیا انہیں، اس اور کیا ہونے کا ہے، اپنے کو بھی جانا ہے اس کو بھی جانا ہے، اپنی جگہ سے اچھی جگہ گیا، ہم تو بھی رحم نہیں کر سکتے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہم کچھ دے نہیں سکتے، وہ دینے والا ہے، ہم معاف نہیں کر سکتے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو جا گیا وہاں جانے دو نا، کیا پنچات پارے ہوئے۔ تین دن تک افسوس ہوتا ہے جدائی۔ تو اللہ کے علم کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو تشریع سے متعلق ہے، ایک حصہ وہ ہے جو تکوین سے متعلق ہے۔ نظام دو ہوتے ہیں، تکوین نظام اور تشریعی نظام۔ تشریعی نظام کا تعلق وحی سے ہے، شرائع سے ہے، اور تکوین نظام الگ ہے، پوری قوم کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ، پورے مجموعے کے ساتھ، پورے ملک کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، ہر حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام طے ہے، کوئی ہوگا۔ جو تدابیر کرنے ہوتے ہیں وہ تدابیر بس ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک سہارا ہے، ایک تسلی ہے۔ یہ ماسک لگاؤ لگاؤ، لیکن ماسک لگانے کے بعد میں بیمار نہیں ہوتے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ماسک لگانے والے بیمار نہیں ہو رہے، مر جا رہے ہیں، نہیں لگانے والے ہو جاتے، کوئی یہ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں، مگر قانون ہے، لگاؤ بولے تو لگا لینے کا ہے۔ کیسا تماشا ہے، ماسک لگاؤ بولے تو ماسک لگا لینے کا ہے، مگر اسی ہاتھ سے خربوزہ تربوزہ سب کاٹ کے بانٹے تو سب کھانے کا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، اپنی باڈی لگائے سے چیز ہے ماسک، تو بہت سانس تو بہت دور کی بات ہے، کھجورا ملا دے رہے ہیں اس میں، خربوزہ کاٹ رہے ہیں ہاتھ سے، آم کاٹ رہے ہیں اس میں، پینے ہوئے بھی نہیں ہے کچھ بھی، پانی پلا رہے ہیں، شربت ملا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، سالن بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ استنجا کو جا کے آ رہے ہیں، انہیں بھی ہاتھ لگایا دروازے کو، انہیں بھی لگایا، انہیں بھی ٹوٹی کو ہاتھ لگایا، انہیں بھی لگایا، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ مل رہے ہیں، دروازے میں سے گزر رہے، دروازے میں سے ادھر سے گزر رہے، دکان میں سے جا رہے، دکان میں سے آ رہے ہیں، ایک گز ہے نا بھائی، ایک گز تک جو ہے نا وائرس اچھلتا ہے انسان کے جسم سے، وہ جو کرونا کا وائرس ہے انہیں ایک گز تک اچھلتا، اور 300 میل کی اسپیڈ میں اچھلتا، 300 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ میں اچھلتا ہے، اور 1 میٹر تک اچھلتا ہے، اس کے بعد گر جاتا، اس لیے 1 میٹر کا فاصلہ رکھو بول کے بول رہے ہیں۔ لیکن دروازے میں سے جاتے وقت، دکان میں سے جاتے وقت، وہاں سے آتے وقت، کھانے کھاتے وقت، کہاں سے بچتے ہیں، کہاں سے کیا. مگر یہ کہ بس لگاؤ بولے تو لگاؤ، پنچایت مت کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکومت کے قانون میں پنچایت نہیں ڈالنا کبھی، کر لینے دینا. حضرت تھانوی کے پاس ان کے خانقاہ میں کنواں ہے، ابھی بھی ہے، جو لوگ تھانہ پہنچ جاتے ہیں وہ کنواں دیکھتے ہیں، ان کے پاس کنواں ہے. تو ہر تھوڑے دن کو حکومت کی طرف سے وہ کنویں میں دوا ڈالنے والے آتے تھے. پہلے زمانے میں کنویں میں دوا ڈالتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا. وہ دوا جو ہے وہ پانی کا مزہ اور رنگ اور بو بدل دیتی ہے، کڑوا کڑوا کیسے کیسے، تو پانی کا وصف بدل جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا، تو وہ کنویں میں ڈال کے جا رہے ہیں. حضرت کا اثر بہت تھا، ان کے عقیدت مند بہت تھے، ان کے چاہنے والے بہت تھے، ان کا سرکل بہت بڑا تھا، ان کے بعد آنے جانے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے. اتنے زیادہ لوگوں کی آمدرفت ان کے پاس تھی کہ ان کی وجہ سے ریل اسٹیشن بنانا پڑا تھا. تھانہ بھون کا ریل اسٹیشن خانقاہ آنے والوں کی وجہ سے بنایا گیا، یہ لکھا ہوا ہے باب پر، اتنی کثرت تھی. تو لوگوں نے کہا، خادموں نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ بول دیے تو ہم اس کو دوا ڈالنے والے کو بول دیتے، انہیں ادھر نہیں آتا، بولے نہیں ڈالتا انہیں. حضرت مما نے اس کو ڈال کے جان دو، اس کو ڈال کے جان دو، انہیں جانے کے بعد میں اپن پورا کنواں خالی کر لیں گے. چونکہ کنواں اگر خراب ہو گیا تو کیا ہے، پورا پانی خالی کرنا، پھر نیا پانی آیا تو وہ صحیح رہتا نا. تو وہ لوگ دوا ڈال کے جاتے تھے، حضرت پورا کنواں خالی کراتے تھے، اس کے بعد نیا پانی آتا تھا وہ استعمال کرتے تھے، مگر دوا ڈالنے کو روکتے نہیں تھے، بولتے تھے ان سے پنگا لینے کا فائدہ نہیں، الجھنا نہیں چاہیے، قانون سے الجھنا نہیں، حکومت سے الجھنا نہیں. اس کا ایک ٹائم رہتا، اس کی طاقت ہونا پڑتا، نہیں ہے تو ٹھیک ہے کام مجرو. تو خیر بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ جو احتیاطی تدابیر کرنے کو بولتے ہیں، قاعدے قانون لگاتے، کرنا چاہیے، لیکن ذہن میں جو رکھنے کا ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، جو چیز ٹلنی ہے وہ آ نہیں سکتی. ایسے آدمی کو پریشانی نہیں رہتی. اللہ فرمانے کہ اصل یہ تم کو علم اس لیے ہم دے رہے ہیں تمہاری پریشانی ختم ہو جانا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، کشتی بھنور میں آ گئی، زندگی کے لالے پڑ گئے، سب ہا ہو کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھ رہے ہیں، ان کو بولے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ گھبراہٹ کہے گی، مرنا ہے تو مریں گے، ڈوبنا ہے تو ڈوبیں گے، لیکن بچے ہوئے دو چار منٹ میں ایک مسئلہ ہی لکھ دیں گے. اگر یہ کاغذات جو ہے پہنچ گئے تو ہدایت، فائدہ ہی، ثواب مل جائے گا نا اپنے کو. دو چار منٹ اگر بچے ہوئے ہیں زندگی کے، وہ دو چار منٹ میں کام ہو جائے تو بولے مرنے کا ہے تو مریں گے، ٹائم کام کیوں خراب کرنا، ٹائم کیوں ضائع کرنا. ایسے تھے ہمارے اقابر. تقدیر کا یقین آدمی کو ایسا بناتا ہے، کام نہیں چھڑواتا. ارے حالات خراب ہو گئے، پریشانی آ گئی، ڈپریشن ہو گیا، کام سے بیٹھ گئے، خروج سے بیٹھ گئے، جماعت میں نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھ گئے، نوکری کو نہیں جا رہے، بیوی بچے بھی تنگ ہیں، ارے کیا مسئلہ ہے بھائی اس کا، ایسا نہیں کرنے کا ہے، ہمت سے کام لینا ہے. اس وقت دنیا تو ڈری ہوئی ہے ہی، مسلمان بھی ڈر گیا ہے، اس ڈر کو نکالنے کا کام ہے. قرآن مضامین سنا کے، احادیث سنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ کے ساتھ اچھا گمان پیدا کر کے، اللہ کی رحمت کو بیان کر کے، مسلمانوں سے رعب کو نکالو، ڈر کو نکالو، گھبراہٹ کو نکالو. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جو ہوتا وہ ہوتا، ماشاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، فرد کے ساتھ ہو یا مجموعے کے ساتھ ہو. اس لیے تقدیر پر یقین رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم سے تقدیر کا تعلق ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں، اچھا و برا اللہ کی طرف سے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اچھا بھی اللہ کی طرف سے، پیسے ملے اللہ کی طرف سے، شادی ہوئی اللہ کی طرف سے، اولاد ہوئی اللہ کی طرف سے، نوکری ملی اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے. اکڑ نہیں، جو مل گیا ہے اس میں تمہارے دل میں اکڑ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جو دیا وہ کھینچ بھی سکتا ہے. جو دیا وہ تمہاری اپنی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے نہیں دیا، مہربانی کی وجہ سے دیا، تو دوسرے آدمی کی مہربانی کے اوپر اکڑنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں اپنے ہنر سے لیا، میں اپنی قابلیت سے لیا، میں اپنی قابلیت سے کمایا سو ہوں. یہ قارون بولا تھا، یہ قارونی جملہ ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا تھا کہ جو میرا علم ہے اس علم کی بنیاد پہ میں یہ کمایا ہوں، اس لیے میں اس میں زکوٰۃ نہیں دیتا. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ میں محنت سے کمایا سو ہوں، اس میں ان کا کیا حق ہے؟ علامہ کو بولا، ان کا کیا حق ہے اس میں؟ یہ تو میری کمائی کا ہے، میں نہیں دیتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ، جیسے انہوں نے احسان کیا تجھ پر تو بھی بندوں پر احسان کر، تو کہنے لگے انہوں نے کب احسان کیا مجھ پر؟ یہ اس نے کہا، یہ تو میں اپنی قابلیت سے کمایا ہوں. قابلیت سے کیا کمایا؟ دولت کمایا. دولت کس کی ہے؟ کون پیدا کرے، کون بنائے؟ جو چیز انہیں کمایا وہ کس کی ہے؟ ان کی ہے نا. جس دماغ سے کمایا وہ دماغ کس کا ہے؟ جس صلاحیت سے کمایا وہ صلاحیت کس کی ہے؟ جس صحت اور تندرستی سے کمایا وہ تندرستی کس کی ہے؟ جس زندگی سے کمایا وہ زندگی کس کی ہے؟ جن آنکھوں سے دیکھ کے کمایا وہ آنکھیں کس کی ہیں؟ یہ میں میری کمائی ہے، ان کا کیا احسان ہے بول رہا؟ یہ قارون بولا. یہ کبھی نہیں بولنا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. اللہ پاک کا فضل، جو مل گیا اس پر اکڑنا نہیں ہے، اور جو فوت ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس پر افسوس نہیں کرنا ہے. اس لیے تم کو تقدیر کا اعتقاد دیا گیا ہے. قرآن پاک ہے یہ، میں اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ افسوس نہ کرو تم اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، اور تاکہ اکڑو مت، اکڑو نہیں تم اس چیز پر جو تم کو حاصل ہو جائے. عقیدے جو ہوتے ہیں میرے دوستو، ان عقیدوں کی ایک خصوصیت ہے، ہمارے عمل کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہوتی ہے. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو بھی کوئی عقیدہ دل میں ہے، کوئی یقین دل میں ہے، اس کی وجہ سے کر. کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک چیز ہے بیٹھی ہوئی جا کے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر اس کی ہم اصلاح کر لیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی حرکت، تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی بہادری، تھوڑی سی جرات کر لیتے ہیں، اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. ہم بھی ڈر گئے، تبلیغ والے بھی گھبرا گئے. سب کو بولنے والے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے بول کے مگر ان کے بھی منہ پہ آ گیا. نہیں کرتا ہے مگر، اگر مگر کے گھبراہٹ میں آ گئے. ابھی یہ حال ہے تو دجال آئے تو کیا ہوگا؟ دجال سے پہلے حالات اسی لیے آتے ہیں ایمان کے اوپر، کہ جب دجال آئے گا تو وہ اصلی ایمانی ایمان کے اوپر حالات ہوں گے. اس میں اپنے آپ کو جمانا ہے. دجال تو پانی برسا کے دکھائے گا، دجال زمین سے غلہ اگا کے دکھائے گا، دجال انسان کو کاٹ کے جوڑ کے دکھائے گا، مار کے پھر زندہ کر کے دکھائے گا. تب بھی یہ بولنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو نہیں ہے. تب بھی یہ بولنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو نہیں ہے. وہ خدائی پورے کام دکھائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوگا. لوگ بولیں گے اور کیا بھائی؟ اللہ نے فرمایا، ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تمہارا پروردگار عیب والا نہیں ہے اور دجال عیب والا ہے. وہ کنڈا ہے، ایک آنکھ کا ہے. دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اب دشمنان اسلام اب یہ کر رہے ہیں کہ ایک آنکھ والے انسان کو سب سے زیادہ کمال والا انسان بتا رہے ہیں. پریپریشن دیکھو اب, تیاری دیکھو. ایک آنکھ والا انسان عیب والا نہیں رہنا, ذہن میں یہ نہیں آنا, بلکہ تاکہ اس کو خدا ماننے میں سہولت ہونا, تو ایک آنکھ والے انسان کو کامل والا, کامل انسان, کمال والا انسان بتا رہے, اس کو سپرمین بتا رہے, اس کی موویاں بنا رہے, اس کے گیم بنا رہے, ہر ہر چیز میں وہ نقشہ ڈالتے جا رہے تاکہ لوگ مانوس ہو جانا, عادی ہو جانا. اس میں کوئی فرق نہیں, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایک آنکھ رہے تو کیا, دو آنکھ رہے تو کیا, ایک آنکھ رہے تو اور زیادہ اچھا ہے, ایسا کانسیپٹ لا رہے ہیں. حالانکہ حضور نے کیا فرمایا کہ دجال عیب والا ہے اور اللہ عیب والا نہیں ہے, لہذا وہ کچھ بھی بولے, وہ کچھ بھی کرے, اس کو اللہ نہیں ماننا ہے, اس کو خدا نہیں ماننا ہے, اللہ سے اپنا یقین نہیں ہٹانا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا فتنوں میں اپنے ایمان کو بچاتا ہے, اور لا الہ الا اللہ پر محنت کرنا فتنوں میں اپنے ایمان کو بچاتا ہے. فتنوں کے زمانے میں ایمان کی اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہوتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی زیادہ کرنا اور لا الہ الا اللہ کے مضمون کو اتنا بولنا, اتنا سننا, اتنا پھیلانا, اس کو اتنا مذاکرہ کرنا اس کا کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, ان سب سے نظر ہٹ کے مشاہدے سے اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر نہیں آنے والا ہاتھ ہے, بس اس پہ نظر جانا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں کرنے والا. اس وجہ سے اس کی محنت کرنا پڑتا ہے, اس کی محنت کرنا ہوتا ہے. کوئی چیز آپ کو چاہیے تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب بنائے جاتے ہیں اس پر کام کرنا ہوتا ہے. ایک دعا بہت کثرت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں, امام صاحب پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں, آمین بولتے ہیں, سنی بھی ہوگی آپ, یاد بھی ہوگی آپ کو. اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک, اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک. اے اللہ میں آپ سے موجبات رحمت, رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں مانگتا ہوں, ہے نا. اے اللہ میں آپ کی رحمت مانگتا ہوں, کیوں نہیں بول رہے حضور, وہ بھی سکھایا, وہ بھی مانگتے ہیں ہم, لیکن اس دعا میں کیا ہے, موجبات رحمت ہمیں دیجیے آپ. یہ بہت راز کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے نا, اللہ پاک کی جو عادت ہے وہ اپنی عادت کو چھوڑتے نہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تو اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں دیکھو گے, جو سنت ان کی ہے وہ ہے. تو کسی کو رحمت اگر دینا ہے تو رحمت کے موجبات دیتے ہیں, اور زحمت اگر دینا ہے تو زحمت کے موجبات دیتے ہیں, مصیبت دینا ہے تو مصیبت کے موجبات دیتے ہیں, خوشی اور رحمت دینا ہے تو رحمت کے موجبات دیتے ہیں. موجبات اسباب کو کہتے ہیں, موجبات رحمتک بمانا اسباب رحمتک. رحمت کے جو اسباب ہیں وہ ہمیں چاہیے. تو مسلمانوں کو جو کہا تمہیں رحمت چاہیے نا اللہ کی, جی بالکل چاہیے, دنیا میں بھی چاہیے تو جی ہاں, آخرت میں بھی چاہیے جی ہاں. تو جو اس کے اسباب ہیں وہ اختیار کرو, اور وہ بھی اللہ سے مانگو, رحمت بھی مانگو اور اسباب رحمت بھی مانگو, رحمت بھی مانگو اور موجبات رحمت بھی مانگو. اللہم انی اسألوک موجبات رحمت. رحمت کیا ہے, دین ہے. موجبات رحمت کیا ہے, دین کی محنت ہے. چونکہ جو دین کی محنت کرے گا اس کو دین ملے گا. انسانوں میں دین کی محنت کرے گا انسانوں میں دین آئے گا, جہاں دین آئے گا وہاں رحمت آ جائے گی. یہ رحمت ہے. ھذا وصائل للناس وھدى ورحمة لقوم یؤمنون, یہ آنکھ کو کھولنے والی چیز ہے قرآن پاک, اور ہدایت راستہ بتانے والی چیز ہے اور رحمت ہے. جو دین ہے وہ رحمت ہے, جو دین ہے وہی راستہ بھی ہے. اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم بولتے ہیں, سیدھے راستے پر چلا دیجئے. کیا مطلب, دین پر چلا دیجئے, اور وہ آنکھ کھلنے والی بھی ہے. دین سے آدمی کی آنکھ کھلتی ہے, حق و باطل پہچانا جاتا ہے, سچ اور جھوٹ پہچانا جاتا ہے, صحیح اور غلط پہچانا جاتا ہے. حق و باطل عقیدوں میں ہوتا ہے, صحیح اور غلط عمل میں ہوتا ہے, سچ اور جھوٹ زبان میں ہوتا, بات میں ہوتا ہے. تو دین کے ذریعے سے ہی سچ اور جھوٹ, صحیح اور غلط, حق اور باطل پہچانا جاتا ہے. اس لیے بصائر ہے, ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ, یہی آنکھ کھلنے والی چیز ہے, یہی زندہ کرنے والی چیز ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير لا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. ایک آیت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اور بے اسلام کو چار چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے, زندہ اور مردہ. جس کے پاس وحی کا علم ہے اس کے پاس زندگی ہے, دین ہے اس کے پاس زندگی ہے, جس کے پاس زندگی نہیں ہے وہ مردہ ہے, وہ چلتے پھرتے قبر میں ہے, اس کا جسم اس کی قبر ہے اور اس کی روح مری ہوئی ہے, چلتے پھرتے قبر میں ہوتا ہے بے ایمان. اور ایمان والا زندہ ہوتا ہے, ایمان والا روشنی میں ہوتا ہے, اور جو ایمان سے محروم ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے. ایمان والے کے پاس آنکھ ہوتی ہے اور ایمان نہیں والے کے پاس وہ اندھا ہوتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور, نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لیے موجبات بنائے ہیں میرے دوست. تو رحمت کے جو موجبات ہیں وہ دین کی محنت ہے, وہ دعوت الی اللہ ہے, وہ اسلام پھیلانے کی کوششیں ہیں, وہ تبلیغ ہے اور امور بھی ہیں جس سے دین پھیلے, جس سے دین بچے, جس سے دین پر چل سکے بندہ, جس سے دین کی روشنی ملے. یہ مجھے باتیں رحمت ہیں, وہ مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے, اور اللہ وہ جس کو دیے اس کو رحمت دیتے ہیں. مجھے باتیں رحمت جس کو ملیں گے اس کو رحمت ملے گی, مجھے بات جس کو نہیں ملیں گے اس کو رحمت نہیں ملے گی. رحمت واجب کرنے والی چیز نہیں ملے گی تو رحمت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اس کا اس کو مانگا جاتا ہے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماری جو دشواری ہے وہ میں ادھر پیچھے سے اسی لیے آیا, وہاں سے آنے کا سبب وہی ہے, اپنا ذہن صاف ہونے کا ہے اور وقت ضائع نہیں کرنے کا ہے اور ہمت سے کام لینے کا ہے اور الجھن میں نہیں رہنے کا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں, کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں, کہ کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ سورہ توبہ کے آخری دعائیں آیتیں صبح میں 7 مرتبہ, شام میں 7 مرتبہ پڑھو, فارغ ہو جاؤ. لقد جاءکم رسول والی جو آیتیں ہیں نا, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, آخر میں یہ ہے, لا الہ الا علیہ توکلتُ وہو رب العرش العظیم, اللہ پہ بھروسہ کرو کافی ہو. جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اس میں اس کو اللہ پہ چھوڑنا ہے. اگر ہم کچھ سوچے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے, نہیں سوچے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے, کوشش کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے تو کیا کر لے گا بندہ, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیوں اس میں اپنا غم پالنا ہے. اس لیے اپنے غم کو, اپنی طبیعت کو ہلکا کر کے جو تقاضے ہمارے سامنے آئے میرے دوستو, ان تقاضوں پہ لبیک کہنا ہے, اور ان تقاضوں میں سے دین کی محنت کا تقاضا ہے کہ ہم دین کی محنت کے کرنے والے بن جائیں. اس میں جو ہم سے سستی ہو رہی ہے وہ سستی کو چھوڑے, جو مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے وہ مجاہدہ کریں. والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا, مجاہدے کے بغیر تو دین میں کچھ بھی نہیں ہے, دنیا میں بھی مجاہدے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. چار پیسے کمانے کے واسطے کتنی محنت کرنا پڑ رہا ہے, اس دھوپتی ہوئی کڑکتی ہوئی دھوپ میں کیسے لوگ محنت کر رہے ہیں, باہر نکل کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے, پسینہ بہا رہے ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہو جا رہا, مگر ہے برابر لگے ہوئے. تو دنیا دنی کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے, تو دین کے لیے محنت اور مجاہدہ کیوں نہیں کرنا پڑے گا, اور کیوں نہیں کریں گے ہم ضرور کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکام دیے ہیں میرے دوستوں, یہ حالات کے ساتھ میں نہیں جوڑے ہوئے ہوتے, حکم ہر حال میں ہوتا ہے. البتہ حکم کی نوعیت حالت کے اعتبار سے بعض مرتبہ کم و بیش ہو جاتی ہے, جیسے نماز پڑھنے کی حالت تندرستی میں الگ ہے, بیماری میں الگ ہے. ٹھیک ہے, ابھی کھڑا نہیں ہوا جاتا نا, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے بھی جب پڑھنا جب واقعتاً عذر ہو، کیونکہ کھڑے ہونا فرض نماز میں فرض ہے، اور فرض کو چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوتی، فرض چھوڑنے کے واسطے پکا عذر چاہیے، بہت پکا عذر ہونا کہ واقعتاً میں ہی جو ہے نا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھو، واقعتاً بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ کے پڑھو، لیکن حکم اپنی جگہ پر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کے حکموں پر چلنا ہے، حالات نہیں ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جو بعد میں دیکھنا ہے یہ بعد میں دیکھنا شیطان کے حربوں میں سے بہت بڑا حربہ ہے، چالوں میں سے بہت بڑی چال ہے، اس کو عربی میں تصویف کہتے ہیں، تصویف کے معنی تھے سوف افعل، پھر کروں گا، پھر دیکھیں گے، پھر کریں گے، شیطان کا مقصد یہ رہتا ہے کہ ابھی فی الحال اس کو پھر کریں گے پہ ڈال دو، اس کے بعد میں جب پھر آئیں گا تو اس وقت پھر بولنا کہ پھر کریں گے، پھر تھوڑے دن کے بعد میں پھر مسئلہ آئے گا تو پھر بولنا پھر کریں گے، اتنا ماہر ہے کہ یہ پھر کریں گے میں آدمی کو موت تک کھینچ لیتا ہے، موت تک ٹال دیتا ہے، جیسے بعض لوگوں کا قرضہ لینے کے بعد دینے کے عادی نہیں رہتے، جب گئے جب ہاں پھر تھوڑے دن کے بعد دیتا ہوں، ارے تھوڑے دن ہو گئے نہیں بس تب تھوڑے دن کے بعد دیتا ہوں، یہ تھوڑے دن جو ہے نا انہیں سالوں کھینچ لیتا ہے، تھوڑے تھوڑے دن میں اس کے تھوڑے دن آتے ہی نہیں، کل آتا ہی نہیں، بس کل دیتا ہوں، اب جب کل اس کے پاس گئے تو کل نہیں ہے نا، وہ تو آج ہو گیا نا، وہ جب کل آپ اس کے پاس گئے تو وہ تو آج ہو گیا، انہیں بولتا کل دیتا ہوں، وہ کل کب آتا، کل آتا ہی نہیں مرے تک، تصویف میں یہ خصوصیت ہے کہ آدمی کی زندگی کو موت تک کھینچا جا سکتا ہے، اور موت آ گئی کھینچتے کھینچتے شیطان کا کام ہو گیا، لایا بولے کھینچ کے اس میں یہاں تک، پھر کروں گا میں، پھر نہیں کرنا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی دیا سمجھ میں آئی بات، میں ہمت کر لینے کا ہے، اسی لیے میرے دوستو نصوص میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بہت تاکید کی گئی ہے اللہ کے دین کی محنت کی، دعوت اللہ کی، ام الاعمال کی، کہ پوری دنیا میں ہدایت جو ہے وہ دین کی محنت سے ہوگی، محنت کرو، اور سفر کا تقاضا آئے تو سفر کرو، گرمی میں آئے تو گرمی میں کرو، سردی میں آئے تو سردی میں کرو، پھل پکے ہوئے ہوں تقاضا آ جائے تو پھر بھی کرو، کاروبار پیک پہ ہو تقاضا آ جائے تو پھر بھی کرو، سفر کو عزت تن پھر تم فن پھرو، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کیا کرو، حدیث شریف ہے، اور اس وقت پوری امت مسلمہ میں سفر کا تقاضا ہے نہیں، وہ دیکھ لے کیسے امت کے حالات ہیں، حالات اور ضرورت یہ تقاضا پیدا کرتی ہے، تو امت میں ضرورت ہے نہیں اس کو اللہ کی طرف بلانے کی، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی، اس کو نمازوں پر محنت کرانے کی، اس کے لیے نمازوں پر محنت کرنے کی تقاضا بھرا ہوا ہے، اتنا تقاضا ہے کہ ہماری اکیلے کی کئی زندگیاں لگ جائیں تو بھی تقاضا پورا ہونا مشکل ہے، تو بولے جب تقاضا پورا ہونا مشکل ہے تو کر کے کیا فائدہ، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، مقدر میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، کس کو ہدایت ملنا ہے کس کو نہیں ملنا ہے، دین پھیلنا ہے نہیں پھیلنا ہے، قیامت آ جانی ہے کیا نہیں آنی ہے وہ ان کو معلوم ہے، حالات صحیح ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ان کو معلوم ہے، لوگ توبہ کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ ان کو معلوم ہے، اگر ہم سے پہلے والے لوگ ایسی محنت نہیں کرتے ایسا تھوڑی ہم دعوت کے اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوتے، انہوں نے محنت کی، بے سہارا بے سہارگی میں محنت کی، بے سرمایگی میں محنت کی، اسباب کی کمی میں محنت کی، آج اللہ نے پوری دنیا کو لہلا دیا، پوری دنیا باغ و بہار بن گئی، ساری دنیا میں دین کی محنت چل پڑی، ساری دنیا میں مساجد بن پڑی، ساری دنیا میں مدارس قائم ہو گئے، حفاظ علماء تیار ہونے لگ گئے، لوگوں میں نماز روزہ آ گیا، سنتوں کی پابندی آ گئی، عورتوں میں حجاب و برقعے آ گئے، حلال و حرام کی تمیز آ گئی، اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر اثرات دکھائے اور دکھا رہے ہیں، اور اسی لیے تقاضا بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز آ گئی لوگوں میں دوسرے جن میں نہیں آئی ان میں بھی آنا ہے، اور جن میں آئی ان میں کامل طریقے پر آنا ہے، اور بہت کچھ آنا ہے، جتنا آیا اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ دین تو پورا چاہیے، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے دین کی محنت کرو، تم اس کام کے لیے اس کام کے اسپیشلسٹ ہو، خاص الخاص یہ کام کے لیے تم کو نکالا گیا ہے. کن تم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہی تم کو نکالا گیا ہے. امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ کام ہے تمہارا. جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مومن عورتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں. اور کس میں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. رحمت چاہیے نا، یہ موجبات رحمت ہے. وہ جو اللہ نے اصل کا موجبات رحمت ہے، اس کی تفسیر ہے یہ. اولئک سیرحمہم اللہ، جن کو رحمت چاہیے اس کے موجبات ان کے پاس ان کو دیے جا رہے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی جان و مال سے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، اور جو لوگ ان کو ٹھکانہ دیے اور ان کی نصرت کرے، بلائی کا بعض ہوں اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں. جو ایمان بھی نہیں لائے، ہجرت بھی نہیں کیے، وہ تو نہیں ہے ایک دوسرے کے. پھر اس کے بعد والی ایک دعایت کے بعد پھر فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے نکلے اور دوسرے لوگ ان کو ٹھکانہ دیں اور نصرت کرے، یہ ایمان والے ہیں پکے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اللہ پاک کے پاس اور رزق کریم، عزت کی روزی ہے ان کے لیے. اور اصل عزت کی روزی تو آخرت میں ملنے والی ہے میرے بھائی، وہ روزی اصل عزت کی روزی ہے. وہاں کا غنا اصل غنا ہے، وہاں کی دولت اصل دولت ہے، وہاں کی نعمت اصل نعمت ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اس لیے ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہدایت جو ہے نا وہ اسی طرح پھیلے گی. جتنی زیادہ مسلمان محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اللہ کے راستے میں پھرے گا، بے طلبوں میں جائے گا، دعوت دے گا، گشتیں کرے گا، خصوصی عمومی ملاقاتیں کرے گا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب کو متوجہ کریں گے، سعید روحوں کو متوجہ کریں گے، نیک بخت روحوں کو اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کریں گے اور بدبخت کو نہیں متوجہ کریں گے. روحیں جو ہیں بٹی ہوئی ہیں، پوری دنیا میں روحوں کا بیاج آتا ہے جاتا ہے. روزانہ کے حساب الگ ہے اس کا، 100 سال کا حساب الگ ہے اس کا. ایک 100 سال کا حساب ہے اس میں، ایک روز کا حساب ہے. روز اتنے لاکھ آئیں گے اور اتنے لاکھ جائیں گے، طے ہے ان کے پاس. لاکھوں کی تعداد میں اوپر سے انسان آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انسان یہاں سے اوپر جاتے ہیں. لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں پیدا ہوتے روز. اور جو پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ 100 سال تک ہی رہتا ہے بس. الا ماشاء اللہ کوئی 104 کا ہو گیا، 105 کا ہو گیا، کوئی 116 کا، کتنے ہوتے ہیں. لاکھوں میں ایک آدھ ہوتا ہے کوئی، کروڑوں میں ایک آدھ ہوتا ہے کوئی، ورنہ 100 سال کا بیاج رہتا ہے. اب اس میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ایک بھی 100 سال کا نہیں ہے، اور 100 سال کے بعد اس میں سے ایک بھی نہیں رہنے والا ہے. کہاں رہتا؟ کون رہتا؟ ختم ہو جاتے پورے کے. تو وہ جو روحیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے جو دنیا میں پھیل کر آئی ہے نا، اس میں کچھ جنتی ہیں، کچھ جہنمی ہیں، کچھ نیک بخت ہیں، کچھ بد بخت ہیں. کون نیک بخت ہے وہ نہیں معلوم، اپنے کو نہیں معلوم، اور کون بد بخت ہے وہ بھی نہیں معلوم. وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کون سی روح کس کے پاس بھیجنا ہے، کون سی روح آئی ہے، اللہ کی معلوم ہے وہ چیز. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی نیک گھرانے میں انتہائی برا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی برے گھرانے میں انتہائی اچھا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اتنے اچھے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے گھر میں کافر بیٹا پیدا ہو گیا، ایک کافر روح آ گئی، کنعان اس کا نام ہو، ایک روح ان کے گھر میں آ گئی، اور حالانکہ پیغمبر ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا ہیں وہ بت گھر تھے, بت بناتے تھے, بت کی پوجا بھی کرتے تھے, بت کو بیچتے بھی تھے, بت گھر بھی تھے, بت فروش بھی تھے, بت پرست بھی تھے. وہاں پیدا ہوئے تو کون پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ آزر کے گھر میں پیدا ہو گئے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ارے مولانا کے گھر میں ایسے اتنے بڑے مولانا رہ گئے, ان کی اولاد کو دیکھو, ولی کے پیٹ میں شیطان ہے, بولے کیا کریں گے, انہیں بھیجے تو کیا کریں گے. تبلیغ والے پھرتے رہتے پوری دنیا میں, ان کے بچوں کو دیکھو اور کیا کریں گے وہ لوگ. ہاں اگر انہیں کوشش نہیں کرا اپنی اولاد پر, اس کی وجہ سے بچے بگڑے, تو یہ تبلیغ والا لائق ملامت ہے کہ بھائی جب پوری دنیا پہ تو محنت کر رہا تھا تو اپنے گھر میں کیوں نہیں کی تھی محنت, لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی بگڑا ہوا نکلا. ایسا بھی ہوتا ہے, پوری محنت کر لیے سب کر لیے پھر بھی بگڑا ہوا ہے, وہ تبلیغ والا لائق ملامت نہیں ہے, وہ عالم دین لائق ملامت نہیں ہے, وہ شیخ لائق ملامت ہے. مشائخین کی اولاد کیسی رہتی ہے؟ انہوں جتنے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے گئے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا ہدیے تحفے دیے, انہیں اتنے زیادہ بدتمیزی بے ہودگی میں اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. ایسے بھی ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ سچے وارث بنتے ہیں. روحیں میرے دوستوں بٹی ہوئی ہیں پوری دنیا میں, اللہ پاک ہی جانتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ میرے دوستوں ایک بات چاہتے ہیں, وہ یہ کہ جتنی روحیں دنیا میں آئی ان تک بات پہنچاؤ, ان تک میرا پیغام پہنچاؤ, میری بڑائی ان کو سناؤ, میرا تعارف ان کے سامنے رکھو, میری معرفت کراؤ اور میرے نبی کی معرفت کراؤ. جتنی روحیں دنیا میں آئیں یہ کام تم کرو. تو جو نیک روحیں ہیں وہ بات کو لے لیں گی اور جو بری روحیں ہیں وہ نہیں لیں گے, لیکن اگر تم بولو گے ہی نہیں تو نیک اور بد کیسے پہچانے جائیں گے, اس میں ان کو چانس نہیں رہے گا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس جا کے ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں, اللہ پاک ان کو اپنا مدد کرنے والا بتاتے ہیں. کنو انصار اللہ, ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ, تم میرے ہیلپر ہو کیونکہ تم میرے بندے تک جا کے میری بات پہنچا رہے ہو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہیلپ کی, اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, سمد ہے, اس کو پھر یہ کیا ہے وہ خود کیوں نہیں کرتے. میرے دوستو یہاں ایک نظام ہے تھوڑا, وہ نظام یہ کہ اللہ پاک اپنے بندے سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ نہیں, بندے میں تحمل نہیں ہے ملنے کا, بندہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ اسے ملے اور بات کرے. موسیٰ علیہ السلام نہیں برداشت کر سکتے تو ہم نہیں برداشت کر سکے, عام آدمی کہاں سے برداشت کرے گا. تو اللہ کسی بندے سے مل کے بولے کہ میں تیرا اللہ ہوں, میں ایسا ہوں, میں یہ ہوں, میرے پر ایمان لا, میری طرف متوجہ ہو جا, یہ نہیں ہوتا. زبردستی اللہ پاک ہدایت دے سکتے ہیں, زبردستی اللہ پاک ہدایت دینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ اگر زبردستی ہدایت دے دیے تو امتحان کے کا ہے, امتحان کے لیے تو پیدا کیا ہے. ولو شاء اللہ لہدی الناس جمیعا, اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں, ایک سیکنڈ میں سب کے دل پھیر دے سکتے ہیں, مگر وہ چاہتے نہیں ہیں اللہ پاک ویسا, کیونکہ وہ نظام اس دنیا کا ویسا نہیں بنائے. یہ تو امتحان کی جگہ ہے, امتحان والے کو چانس دینا پڑتا ہے, زبردستی میں چانس نہیں رہتا ہے. زبردستی کی ہدایت پہ سورج ہے, زبردستی کی ہدایت پہ چاند ہے, زبردستی کی ہدایت پہ ہوائیں ہیں, زبردستی کی ہدایت پہ بارش ہے, زبردستی کی ہدایت پہ فرشتے ہیں, آسمان و زمین ہے, سارے زبردستی کی ہدایت پر ہیں. انسان سے تو زبردستی ہدایت نہیں کی, جبرن اللہ پاک ہدایت دے دیں ایسا بھی نہیں ہوگا, خود اللہ پاک سمجھا دیں ایسا بھی نہیں ہوگا. ان کے پیغمبر جو ہیں وہ آئیں, اب اس کا موقع بھی نہیں رہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سمجھ گئے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتوں کو بھیجوں گا تو آدمی ہی بنا کے بھیجنا پڑے گا. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا ولا لبسنا علیہم ما یلبسون, اگر ہم فرشتہ بنا فرشتوں کو بھیجے تو ان کو آدمی بنائیں گے اور وہ سارے تقاضے ان فرشتوں پر ڈالیں گے جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، چونکہ دعوت دینے کے واسطے مناسبت ضروری ہے، جس چیز کی طرف بلا رہا ہے بندہ اس پہ خود بھی چلنے والا چاہیے، اور خود بھی چلنے والا سامنے والے کے حالات کے موافق رہنا، انہیں جس کو دعوت دے رہا انہیں کھانے والا ہے، جو دعوت دینے والا ہے انہیں نہیں کھاتا، فرشتہ نہیں کھاتا، جس کو دعوت دے رہا انہیں بیوی بچوں والا ہے، جس کو جو دعوت دینے والا ہے اس کو بیوی بچے نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے شادی کی، فرشتے ان کو شادی کی ضرورت ہی نہیں، وہ نہ مذکر ہوتے نہ مؤنث ہوتے، نہ میل نہ فیمیل، اور جو میل اور فیمیل نہ ہو وہ مخنث بھی نہیں ہوتا، مخنث وہی ہوتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہو نہ ہو، نہ ہوا ہو، تو فرشتوں کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، تو دعوت دینے والا جس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، دعوت جس کو دی جا رہی ہے وہ بیوی بچوں والا، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے اڑھنے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے اڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سردی بخار نہیں لگتا اس کو سردی بخار لگتا ہے، اب یہ دعوت دے گا تو وہ یہی سوال کرے گا کہ بھائی یہ پرابلمس تیرے ساتھ ہیں کیا، یہ مسائل ہیں تمہارے ساتھ؟ بولے نہیں ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کرو جا کے مسجد میں بیٹھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، چلو نکلو یہاں سے، کوئی سنتا نہیں تھا فرشتے اگر آتے تو، کیونکہ مناسبت نہیں ہے، فرشتوں کو ایسا جواب دے سکتے تھے کہ منہ بند کر دے سکتے تھے انسان، منطق ہے نا ان کے پاس، معقول وجہ ہے کہ بھائی یہ مسائل تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو کر سکتے نہیں کر سکتے، ان مسائل کو رہتے ہوئے تمہارے کو کیا اندازہ ہے، جاؤ خاموش بیٹھو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر فرشتوں کو میں بھیجتا تو انسان بنا کے بھیجتا، اور وہ تقاضے ان پر ڈالے جاتے جو فرشتوں پر ہیں، تو فرشتے نہیں آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے سمجھا، اللہ تو کر سکتے، بندہ ختم ہو جاتا، زبردستی اللہ پاک ہدایت دینا نہیں چاہتے، اب کیا صورت رہ گئی، ایک صورت اور رہ گئی، وہ صورت یہ رہ گئی ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ تبلیغ کریں آ کے، یہود ہے، نصارہ ہے، بمن ہے، دہریے ہیں، مشرک ہیں، وہ بولیں کہ لوگو آؤ نماز پڑھو، زکات دو، اللہ کی بندگی کرو، روزہ رکھو، کریں گے وہ؟ دشمن تو آپ کو دین سے ہٹانے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ دین سے پھرانے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اس کوشش میں ہے کہ جو اسلام جیسا بھی ناقص کمزور قسم کا ہے وہ بھی نہ رہے ان کے پاس، وہ تو یہ آواز لگا رہا ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں مسلمان پہلے سے، لہذا تم پھر آپ مسلمان مت رہو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی اتباع میں نہ چلے جاؤ، ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ، وہ خوش نہیں ہو سکتے، اب ایک یہ صورت تھی، یہ بھی نہیں رہی، اب کیا صورت بچی، اب جو صورت بچی وہ یہ ہے کہ جو بندے کسی درجے میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں وہی بندے اللہ کے اس کام کو لے کر ان بندوں میں جائیں جو متوجہ نہیں ہیں، ان روحوں تک جائیں جو غافل ہیں، جو ابھی نئی نئی دنیا میں آئی بہت دن ہو گئے، بڑے ہو گئے لیکن ان تک بات نہیں پہنچی، آگے بات سمجھیں، اس لیے جو بندہ اس کام کو کرتا ہے تشریفاً شرافتاً کرامتاً اللہ پاک اس کو اپنی مدد فرماتے ہیں اور اس کے اعتبار سے انعام دیا ہوا ہے، اللہ کی مدد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں، اندازہ فرمائیے آپ، اللہ کی مدد کرنے والے کو اللہ پاک کا انعام کتنا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے میرے دوست، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کو جو نوازا جائے گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسے، چھوٹے سے اگر کسی امیر آدمی کی کوئی مدد کر دے تو کس طریقے سے تلافی کرتا ہے، حیرت کریں گے آپ، ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی جا رہا تھا، گاڑی اس کی خراب ہو گئی، بیچ راستے میں گاڑی سے نکلا، پریشان تھا، دوسرا آدمی پیچھے سے آیا، اس نے دیکھا کہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو ویسا مسئلہ ہو گیا ہے، اتفاق کے بعد جو پیچھے سے آنے والا تھا وہ میکانک تھا، اس نے گاڑی صحیح کی، اس کے بعد کہنے کے جاؤ، تو اس نے اپنے جیب میں سے کچھ نکال کے اس کو دیا، ایک دوسرے کو تو نہیں جانتے نا، کون ہے یہ، اس نے کہا نہیں نہیں میں کچھ لینے کے لیے نہیں کرا مدد، میں مدد ویسے ہی کرا ہوں، تو بولے نہیں آپ لے لو، نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ دینے پہ مجھ سے یہ نہیں لینے پہ مجھ سے لیا ہی نہیں اس نے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کون تھا سامنے والا جس کی گاڑی خراب ہے، مگر اس کے دل میں بات آئی کہ ایک آدمی جو بے لوس ہو کے ایسا کام کر رہا ہے اس کو کیا کروں میں، میں کتنے دینا چاہ رہا ہوں لے رہا نہیں۔ اس نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، پیچھے والے کی گاڑی کا، انہیں بھی گاڑی میں چاہیے تھا، وہاں تو سب گاڑی بیچ رہے تھے۔ اس نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، جب یہ چلا گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر چلا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد میں بینک سے ایک لیٹر آیا، یہ جس اس میکانک کو، کہنے لگے تمہارے گھر پہ جو $175,000 کا لون تھا، قرضہ تھا، وہ کسی نے ادا کر دیا ہے۔ $175,000 کا لون کسی نے ادا کر دیا ہے، اب آپ فری ہو گئے اور یہ مکان آپ کا ہو گیا، آ کے آپ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں، پیپر ہیں، وہ لے لے کے جاؤ۔ اب یہ پریشان کہ $175,000 میں تو 25 سال میں ادا کرنے والا تھا، 25 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے، 25-30 سال میں جا کے میں ادا کرنے والا تھا، یہ کون ہے دینے والا؟ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، بہت مالدار آدمی تھا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بندہ ایسے وقت میں میری مدد کرا اور ایک پیسہ لینے کو تیار نہیں ہے، تو جس نے میری مدد کی اس کو میں جو مدد کروں تو وہ میری شان کے حساب سے ہونا چاہیے۔ تو اس نے اس کی گاڑی نوٹ کرنے کے بعد میں وہاں اس کی گاڑی کے نمبر سے اس کا ایڈریس نکالا، اس کا ایڈریس نکال کے اس کا اکاؤنٹ نمبر نکالا، اس کی ساری تفصیلات، اور اس سے معلوم کیا بینک والے سے کہ آیا اس پر کوئی قرضہ ورضہ ہے کیا۔ تو بینک والے نے بتایا کہ $175,000 کا اس پر قرضہ ہے، اس نے ابھی حال میں مکان لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پورے پیسوں کا چیک میں آپ کو ایک ہی ساتھ بھیج رہا ہوں، اس نے بھیج دیا۔ بڑے کی جب مدد ہوتی ہے تو بڑا ایسی مدد کرتا ہے، بتانے کا مقصود یہ ہے، انعام ایسا ہوا کرتا ہے، انسان انسان کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، انسان انسان کو ایسا ریٹرن کرتا ہے، بدلہ واپس دیتا ہے۔ میرے دوستو، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خلاق اکبر ہے، وہ عرش و فرش کا مالک ہے، وہ مالک کائنات دو جہاں ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اس کے ہاتھ میں جنت ہے، اس کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں، اس کے ہاتھ میں دولت ہے، اس کے ہاتھ میں خزانے ہی خزانے ہیں، نعمتوں کے لامحدود خزانے ہیں۔ جب بندہ ان کی نصرت کرتا ہے، کہتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والے تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ، تو میرے دوستو جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو انعامات کی بارش اس کے ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہی چیز ہے جو قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہے، جو احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر یقین کرنا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم یقین کریں گے اور جتنا زیادہ جرات دکھائیں گے، ہمت دکھائیں گے اس کے لیے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لینے والے، ان کی خوشنودی کے حاصل کر لینے والے، اپنی آخرت بنا لینے والے، اپنی موت کی اور ما بعد الموت کی تیاری کرنے والوں میں ہمارا حساب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جو ساتھی 4-4 مہینے کے لیے اس سے پہلے کبھی گئے تھے، ان سے درخواست ہے کہ وہ پھر 4 مہینے لگائیں گے، اور جو 4 مہینے کے لیے نہیں گئے اس وقت، ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانا طے کریں۔ اور جو ہمارے ساتھی جاتے تھے پہلے لیکن حالات میں آ کے تھوڑا سا بیٹھ گئے، جمود آ گیا ان کے اوپر، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کو اوپر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں 4-4 مہینے کے لیے بھیجنا ہے، 5-5 مہینے کے لیے بھیجنا ہے، اندرون و بیرون کے لیے جانا ہے، ہم کو مستورات کے ساتھ میں بھی جانا ہے۔ بے پناہ جتنی دولت اللہ ہمیں دے، اس میں جتنا زیادہ ہم خرچ کر لیں ہماری سعادت ہے، اور جتنا وقت ہم لگا لیں اپنی زندگی میں سے ہماری سعادت ہے۔ کچھ پتا نہیں کہ ہماری زندگی کتنی بچی ہے، زندگی ہم لمیٹڈ دے کے بھیجے گئے، مقرر ہے کب مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کب مریں گے، اسی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، ان کو اندازہ تھوڑی تھا کہ وہ مر جائیں گے، ہم بھی پتا نہیں کب کسی وقت مر جائیں گے، کس کا نمبر کب آنے والا ہے نہیں معلوم ہے۔ تو اس زندگی میں ہی سارا فیصلہ کر لینا ہے، اور ہمت کرنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اپنے سامنے جو حالات ہیں اس کو تھوڑا سا مینج کر لینا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کر لینا ہوتا ہے، تقاضوں کو سمجھا لینا ہوتا ہے، گھر والوں کو ٹیمپرری جدائی برداشت کرنی ہوتی ہے، اور پھر میرے دوستو اللہ کے دین کا کام ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارے پاس کتنا، ان کے پاس کتنا بڑا مقام ہمارا بن جائے گا، ان کے جھنڈے تلے جگہ مل جائے گی، ان کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر مل جائے گا، ان کی شفاعت شروع شروع میں ہی مل جائے گی، مصیبت بھگتنے سے پہلے ہی۔ میرے دوستو بھلا ہی بھلا ہے، اس وجہ سے تھوڑی ہمت اور حوصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری موجودگی میں جتنے انسان ہیں، یعنی جتنی روحیں ہیں، ان سب تک ہمارا پیغام پہنچے، ہم ان سب تک اللہ کا تعارف کرا دے تاکہ جتنے نیک اور نیک بخت خوش نصیب روحیں ہیں وہ حق کو قبول کر لیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ جائیں اور اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، پکڑ لیں، اور جو بدروحیں ہیں، بدبخت ہیں، وہ آپ کتنی بھی محنت کرنے پر ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ اس لیے ہر جگہ جائیں گے، کونوں کونوں میں دنیا کے جزیروں میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، جنگلوں میں جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، اپنوں میں جائیں گے، پراروں میں جائیں گے، جیسی اچھی نیت، جتنی بڑی نیت میں اللہ کے ساتھ کروں گا اپنے دل میں، اللہ پاک میرے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ بندہ جیسی نیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے۔ ہماری نیت ہمارے اسباب کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے جیب کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے وسائل کے اعتبار سے نہیں ہے، ہماری نیت اللہ کی محبت کے اعتبار سے ہے، ہماری نیت اللہ کے دین کے تقاضے کے اعتبار سے ہے، ہماری نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے تعلق کے اعتبار سے، ان کے حق کے اعتبار سے ہے، ان کی غلامی کے اعتبار سے ہے۔ وسائل کا معاملہ تو اللہ پاک کے لیے منٹوں کا ہے، سیکنڈوں کا ہے، ایسے ایسے وسائل، ایسے ایسے راستے وہ نکال دیں گے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت کریں گے، انشاءاللہ ہم سے اللہ پاک دین کا کام لے لیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے دوستو کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤ نام لکھاؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہمت دے۔ پانچ مہینے کے لیے ہیں، بیرون کے لیے ہیں، چار مہینے کے لیے، چھ مہینے کے لیے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین بولو۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ نام لکھانے والوں کی جان، مال، عزت، روزی میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، وسائل میسر فرمائے، حالات بنائے اللہ پاک۔ ہمت کرو دوستو، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے، برکت فرمائے۔ سارے لکھاؤ، نوجوان، بڑے، بوڑھے، ہمت سارے کرو میرے دوستو۔
تعالیٰ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الامر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا مع خلودك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا الله ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کرنے کو قبول فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کے عزائم کو اور ارادوں کو قبول فرمائیے۔ اے مولا کریم، جن جن ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں، دور کے لیے، دیر کے لیے، بیرون کے لیے، چار مہینے کے لیے، چھ مہینے کے لیے، مولا ان سب کے لیے آسان فرما دیجئے، ان کو وسائل میسر فرمائیے، رکاوٹیں دور فرمائیے، گھر کے حالات صحیح فرما دیجئے، کاروبار کے حالات صحیح فرما دیجئے، گھروں میں بھی صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہم کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا، اپنے کرم سے دین کی محنت کا شوق ہمیں نصیب فرمائیے، دین کی محنت کی لذت ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کے ذکر کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت نصیب فرمائیے، اس میں شوق پیدا فرما دیجئے، جی ہمارا اس میں لگائیے۔ اے پاک پروردگار، نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے، خشوع خضوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، علم کی حقیقت عطا فرمائیے، آپ کی یاد و دھیان نصیب فرما دیجئے،
اے اللہ اخلاق ہمارے صحیح فرما دیجئے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ جان و مال سے آپ کے راستے میں موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے صفات قبولیت کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اور جن جن لوگوں نے حسن خاتمہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اللہ اس مجمع کو اللہ موجودہ وبائی مرض سے محفوظ فرمائیے، اللہ ہم سب فقیر ہیں، اللہ ہم سب آپ کے سامنے بھکاری بن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تمام کی حاجت پوری فرمائیے، اللہ ہم تمام کی اس موذی مرض سے، اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائیے، ہمارے گھر میں تمام مستورات کی حفاظت فرمائیے، بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائیے، بڑے بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر امراض سے اللہ حفاظت فرمائیے، اور جن امراض میں ابتلا ہے اسے شفا نصیب فرمائیے، اللہ آفات سماوی و عارضی سے بچا لیجیے، جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے سامانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مسلمانوں کے ملک کی حفاظت فرمائیے، ان کی زمینوں کی حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے، دین و دنیا دونوں کا حسنہ نصیب فرمائیے، دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے مرحمت فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔